السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
امریکہ سے بالواسطہ بات چیت ہو رہی ہے افغان طالبان کا دعویٰ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
پاکستانی انتخابات میں پاکستانی کشمیر کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی بھرپور شرکت۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
اور عالمی منظرنامے سے یہ خبر، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری اسلحے کے خاتمے کے لیے شمالی کوریا پر دباؤ جاری رکھے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح عدالتی معاملات میں جوڑ توڑ کرنے میں ملوث ہے۔ آئی ایس آئی والے اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں۔ خفیہ ادارے آئی ایس آئی والوں نے ہمارے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی تقریر میں مزید کیا کچھ بتایا، اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ قومی سلامتی کا خفیہ ادارہ آئی ایس آئی اس وقت سیاسی عمل کے جوڑ توڑ میں شریک ہے۔
آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا۔
انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا۔
مجھے یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ہر روز کی پروسیڈنگز کہاں پر جاتی رہی ہیں۔
عدلیہ کی آزادی سلب ہو چکی۔
آپ کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس پر آپ پرائیڈ فیل کرتے تھے اس پہ سمجھوتے ہو چکے۔
جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ مجھے نوکری کی پرواہ نہیں۔ انہوں نے اپنے خلاف دائر ریفرنسز کے حوالے سے بھی بات کی۔
مجھے یہ کہا گیا آپ ہمیں ایک اشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں سپٹمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں۔
جسٹس صدیقی نے میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آج یہ میڈیا والے بھی اپنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور سچ نہیں بتا سکے۔ آج یہ بتا دیں کہ آئی ایس پی آر والے انہیں ڈائریکشن نہیں دیتے۔ میڈیا والے بھی اپنے اشتہار بیچنے کے لیے سچ بولنے سے گریزاں ہیں۔ میڈیا معاشرے کی آواز ہوتی ہے۔ اگر اس ادارے کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا تو مجھے کہنے دیں کہ یہ ملک آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہے گا۔
آج اس ادارے کے اوپر بھی مرضی کے ٹویٹس آتے ہیں، مرضی کی ڈائریکشنز آتی ہیں، مرضی کے پریس ریلیز آتی ہیں کہ یہ جاری کرو یہ نہ جاری۔ یہ پوچھ رہے یہاں پر بیٹھے ان سے حلف لے لیں کہ کون ایک چینل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشنز نہیں آتی، ڈائریکشنز آئی ایس پی آر سے نہیں آتی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی یہ تقریب کسی بھی ٹی وی چینل پر براہ راست نہیں دکھائی گئی اور نہ ہی آئی ایس آئی سے متعلق ان کے جملے کسی بھی خبر میں شامل کیے گئے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس محمد انور خان قاسی کی سپریم کورٹ میں چلے جانے یا ریٹائرمنٹ کی صورت میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے سی ڈی اے کے حکام پر اپنی سرکاری رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اور پاکستان میں آنے والے انتخابات میں جہاں امیدواروں پر حملوں کے خدشات ہیں، وہیں امریکی دفتر خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مجرم قرار دی گئی تنظیموں کو انتخابات لڑنے دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بائی۔
اگلے ہفتے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں جہاں سیاسی امیدواروں پر حملوں کا خطرہ برقرار ہے، وہاں امریکی دفتر خارجہ نے اسلام آباد سے کہا ہے کہ لشکر طیبہ جیسی شدت پسند تنظیمیں نام بدل کر انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے سابق کرنل فاروق احمد کہتے ہیں کہ پاکستان کو 25 جولائی کے انتخابات میں بھارتی مداخلت کا خاص خطرہ ہے۔ مستونگ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں،
سیکیورٹی فورسز آفیشلز کا کہنا ہے کہ فرائیڈے کی شام میں اطلاعات ڈویژن کے اندر مفتی ہدایت اللہ اور اس کے ساتھ اور اس کے دو ساتھی، ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اور جس نے بم بلاسٹ کیا ہے جو اس کی فیملی ہے، دے ہیو بین موو ٹو افغانستان۔ ان ڈائرم گورنمنٹ آفیشلز جتنے بھی ہیں وہ تمام لوگ اپ کمنگ الیکشنز میں انڈیا کی انٹرفیئرنس تھرو افغانستان، اس کا ایک سے زیادہ دفعہ وہ اظہار کر چکے ہیں۔ 5-6 ڈسٹرکٹس میں انٹرنیٹ ایون بند کر دیا گیا ہے جسٹ ٹو یو نو اس طرح کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے، لیکن سیکیورٹی فورسز نے اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو یہ بتایا کہ وہ اپنی موومنٹ سے پہلے ان کو آفیشلی انفارم کریں، اور جو لوگ انفارم کر رہے ہیں ان کو وہ پراپر سیکیورٹی مہیا کر رہے ہیں۔
کرنل فاروق نے اس الزام کو رد کیا کہ شدت پسند تنظیموں کو انتخابات میں انتظامیہ کی طرف سے جگہ دی جا رہی ہے۔
دیکھیں، یہ میڈیا میں میرے خیال میں پولیٹیکل اوپوننٹس ایک دوسرے کے اوپر مرڈ سلنگنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کچھ افراد جن کا کبھی ماضی میں تعلق رہا اور انہوں نے وہ تعلق ختم کر دیا، اور الیکشن کمیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام کینڈیڈیٹ کی بڑی سخت سیکیورٹی کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت سے کینڈیڈیٹس کو الیکشن کیمپین میں روک دیا ہے، تو میرا نہیں خیال یہ صرف پولیٹیکل اپوننٹس ایک دوسرے کے خلاف، یہ یو نو ہمارے جو 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں یہ آلموسٹ سبھی ایک دوسرے پہ یہ الزام لگا چکے ہیں کہ جی وہ ان سے ملتے ہیں اور ان سے فیور لینے کی بات کرتے ہیں، تو یہ مور پولیٹیکل سلوگن دین آئی تھنک اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے۔
یہ تھے آئی ایس پی آر کے سابق افسر کرنل فاروق احمد۔ لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خٹک کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے بعض جماعتوں پر دہشت گرد حملوں کی اجازت دی ہوئی ہے۔
ہمارے نوجوان ساتھی ہارون بلور حملے میں شہید ہو گئے تھے، اور بہت سارے اور ہمارے ساتھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ 2013 کے انتخابات کی یاد دلانے والی بات ہے، اور ایسی نظر آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، اس مقابلے کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ بعض تنظیموں پر قانونی پابندی ہے، لیکن انہیں پھر بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔
صرف لشکر طیبہ نہیں، اور ایسی تنظیمیں جو غیر قانونی قرار دے دی جا چکی ہیں ریاست کی طرف سے، ان کو انتخابات کی لڑنے کی اجازت دے رہی ہے۔ اگر ایک نام سے پابندی ہے تو اللہ اکبر موومنٹ کے نام سے، یا جو لبے کا تحریک ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہی ہے، تو 3-4 ایسی تنظیمیں ہیں جن پر پابندی ہے قانون کے لحاظ سے، لیکن وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔
یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خٹک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ خود بھائی۔
اور انتخابی جلسوں میں نازیبہ زبان کے استعمال پر الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور متحدہ مجلس عمل کے صدر مولانا فضل الرحمان کو حلف نامہ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک کے انتخابی حلقے کے نتیجے کا نوٹیفیکیشن بھی اپنے فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے ہفتے کو مولانا فضل الرحمان، پرویز خٹک اور سردار ایاز صادق کی جانب سے انتخابی مہم کے دوران مخالفین کے خلاف نازیبہ زبان کے استعمال کی شکایات کی سماعت کی۔ بلوچستان میں جمعے کی صبح ایف سی نے ضلع کلات کے علاقے میں ایک کارروائی کے دوران مستعوں خودکش دھماکے کے ایک سہولت کار کو ہلاک کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یہ کارروائی خفیہ اطلاعات پر کی گئی، جس میں بتایا گیا تھا کہ داعش کا ایک کارندہ جس کی شناخت ہدایت اللہ کے نام سے کی گئی ہے، ضلع کلات کے ایک گاؤں درنجو کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ ہدایت اللہ نے مستعوں واقعے کے خودکش حملہ آور کو روانہ کیا تھا۔ امریکہ کے ایک نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں ایک طویل عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی حکام اور افغان طالبان کے سابق رہنماؤں کے درمیان رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے این بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یہ بات افغان طالبان کے 3 عسکری کمانڈروں نے بتائی ہے، اور یہ بات چیت کا بالواسطہ دور افغانستان، قطر اور متحدہ عرب امارات میں ہوئی۔ تاہم امریکہ کے محکمہ خارجہ اور طالبان نے تاحال اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اسلام آباد سے تفصیل بتا رہے ہیں محمد جلیل۔
امریکی نشریاتی ادارے این بی سی کے مطابق اس بات چیت میں شامل ایک مذاکرات کار نے اسے بتایا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحا کے ایک مقامی ہوٹل میں ہونے والی بات چیت کے مختلف ادوار میں کبھی بھی 5 سے زیادہ امریکی عہدیدار شامل نہیں تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ وہ طالبان کے دعووں کی تصدیق نہیں کر سکا کیونکہ ان سب نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر این بی سی سے بات کی۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے ان مذاکرات کے لیے سابق عسکریت پسند کمانڈروں اور سیاسی رہنماؤں کی خدمات حاصل کی تھیں، جن میں بعض افراد ایسے بھی تھے جنہیں افغانستان یا امریکہ کی طرف سے حراست میں رکھا گیا تھا اور اب وہ اس خطے میں مقیم ہیں اور اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ امریکہ یا صدر اشرف غنی کی سربراہی میں قائم افغان حکومت کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے ایسی کسی بھی بات چیت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ البتہ ترجمان نے یہ ضرور کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ افغان مسئلے کو حل کرنے کی خواہش مند ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ افغان حکومت کی مشاورت سے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام ممکنہ راہیں تلاش کر رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل سے متعلق مذاکرات طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہوں گے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر افغان طالبان کے لیے کھلے عام امریکی عہدیداروں کے ساتھ ہونے والے مبینہ رابطوں کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سعد محمد نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
قطر کا دفتر کھلا اس لیے تھا کہ وہ ایک بات چیت کا ایک سلسلہ جو ہے یا ایک کھڑکی ہو جس کے اوپر جا کے کوئی بات چیت کر سکے، چاہے براہ راست نہ ہو بالواسطہ ہو، لیکن کوئی آپ کانٹیکٹ وغیرہ تو کر سکتے ہیں۔ تو تردید کا بھی مقصد یہی ہے کہ افغان طالبان یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا یہ جو ابھی بات چیت کا سلسلہ ہے وہ فی الحال منظر عام پہ نہ آئے، جب تک اس کے اندر کوئی کامیابی نہ ہو یا اس کے اندر کوئی پیش رفت نہ ہو۔
تاہم سعد محمد نے مزید کہا کہ اگر افغان طالبان اور امریکی کے عہدیداروں کے درمیان کوئی بالواسطہ رابطے ہوئے ہیں تو ان کے بقول یہ افغان امن عمل کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔
تو یہ اچھی باتیں ہیں، یہ اشارے مل رہے ہیں، اس کا کوئی کسی کی طرف سے اس طرح کوئی وہ نہیں آیا کہ واقعی یہ بات چیت شروع ہوئی ہے، اور جو جن اخبارات وغیرہ کی یا میڈیا کی آپ نے بات چیت کی ہے وہ کافی معتبر ہیں، اور وہ ایسی بات چیت نہیں کرتے جب تک ان کو بتایا نہ جائے یا ان کے پاس معلومات جو ہیں وہ مصدقہ نہ ہوں۔ وہ اچھی بات ہے کہ بات چیت کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے اور افغانستان کی جنگ ہے یہ اختتام پذیر ہو تو اچھی بات۔
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں افغانستان اور طالبان سے متعلق سامنے آنے والی خبروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور اطلاعات کے مطابق افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے بالواسطہ رابطے بھی ان کے بقول انہی کوششوں کا حصہ ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی پولیس نے ایک گیسٹ ہاؤس کے مالک اور مینیجر کو ایک خاتون کی جانب سے یہ الزام لگائے جانے کے بعد گرفتار کیا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر اسے محبوس رکھا اور 4 روز تک اسے نشہ پلاتے رہے، جس دوران 40 لوگوں نے اس کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کی۔ جنسی حملے کا یہ تازہ ترین واقعہ ایک ایسے ملک سے رپورٹ ہوا ہے جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق روزانہ جنسی زیادتیوں کے اوسطاً 110 واقعات رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک 22 سالہ خاتون نے پولیس کے پاس اپنی شکایت درج کراتے ہوئے کہا کہ ایک جان پہچان کا شخص اسے گیسٹ ہاؤس میں ملازمت دلوانے کے وعدے پر لایا تھا۔ یہ واقعہ بھارت کی ریاست ہریانہ میں پیش آیا۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کے جواب میں فلسطین کے علاقے غزہ پر شدید بمباری کے ایک روز بعد غزہ کی حکمران جماعت حماس اور اسرائیلی حکام میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فریقین کے درمیان طے پانے والی یہ دوسری جنگ بندی ہے، جو اطلاعات کے مطابق اس بار بھی عالمی برادری خصوصاً مصر کی جانب سے حماس پر دباؤ ڈالے جانے کے بعد ممکن ہوئی ہے۔ جمعے کو لڑائی کا آغاز غزہ اسرائیل سرحد پر تعینات ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت سے ہوا تھا، جو اسرائیلی حکام کے مطابق کسی فلسطینی نشانے باز کی گولی کا شکار ہوا۔ واشنگٹن میں قائم عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے نفرت پر مبنی جرائم سے متعلق تفصیلی رپورٹ کے مطابق سن 2015 اور سن 2016 میں عربوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات کی تعداد اس سے تقریباً دگنی ہے جتنی کہ ایف بی آئی نے بیان کی ہے، اور ملک میں اس طرح کے واقعات میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری طور پر اعداد و شمار میں اس فرق کو رپورٹ میں غفلت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایف بی آئی نے سن 2015 میں 40 واقعات کا ذکر کیا ہے، جبکہ اصل میں عربوں کے خلاف امریکہ میں 79 واقعات پیش آئے، اور اسی طرح سن 2016 میں ایف بی آئی نے 58 ظاہر کیے جبکہ اصل میں 88 واقعات پیش آئے۔ مائک پومپیو نے جمعے کے روز عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر جوہری اسلحے کی تخفیف کے سلسلے میں دباؤ جاری رکھے۔ نیو یارک میں جمعے کے روز اقوام متحدہ کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ان پر سخت پابندیاں جاری رہنی چاہیے۔ جب پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی تو شمالی کوریا سے جوہری اسلحے کا خاتمہ کرنے کا ہمارا مقصد کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں اسد نذیر سنڈی سین کی اس رپورٹ میں۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اقوام متحدہ میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی اور شمالی کوریا پر عائد پابندیوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں بات کی۔ وزیر خارجہ پومپیو نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ شمالی کوریا پر دباؤ کو برقرار رکھیں جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے صدر ٹرمپ سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے۔ سنگاپور میں کم جونگ ان نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران اپنے ایٹمی پروگرام سے دستکش ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر خارجہ پومپیو کہتے ہیں
Strict enforcement of sanctions is critical to our achieving this goal.
اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد لازم ہے۔ سلامتی کونسل کے اراکین اور اقوام متحدہ کے دیگر رکن ملکوں نے متفقہ طور پر شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کو منظور کیا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ تمام ممالک اپنے وعدوں کو پورا کرتے رہیں گے۔ پومپیو اور اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے انتباہ کیا ہے کہ شمالی کوریا پابندیوں سے پیچھا چھڑانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اسے بین الاقوامی پابندیوں کے تحت جس مقدار میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کی اجازت ملی ہے اس سے بڑھ کر بحری راستوں سے اسمگلنگ کے ذریعے یہ پیٹرولیم مصنوعات حاصل کر رہا ہے۔ سفیر نکی ہیلی کہتی ہیں
The problem that we are encountering is that some of our friends have decided that they want to go around the rules.
سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست یہ چاہتے ہیں کہ ان ضابطوں سے روگردانی کی جائے۔ بعض ماہرین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چین ان پابندیوں پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں کر رہا ہے۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے تجزیہ کار ڈین چینگ کہتے ہیں
We do need therefore to also pressure China to maintain the sanctions that they have imposed.
ہمیں چین پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ان پابندیوں پر پوری طرح سے عمل کرے، کیونکہ یہ پابندیاں اس لیے عائد کی گئی ہیں کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے باز رکھا جائے اور اسے مذاکرات کے لیے مجبور کیا جائے اور شمالی کوریا کو اپنے کیے وعدوں سے منحرف نہ ہونے کے لیے دباؤ کو جاری رکھا جائے۔ جمعرات کو روس اور چین نے امریکہ کی اس تجویز کی مخالفت کی کہ شمالی کوریا پر ایندھن کی سپلائی کے سلسلے میں جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی جائے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں صرف 4 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے۔ عہدیدار متعدد اقدامات کر رہے ہیں تاکہ انتخابات میں ایسی مداخلت دوبارہ ممکن نہ ہو جیسے سن 2016 میں ہوئی تھی اور جس کا انکشاف امریکی انٹیلیجنس نے کیا تھا۔ اس میں لوگوں کے لیے وہ اعلان بھی شامل ہے جس میں انہیں بیرونی مداخلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی کیرولین پرسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جمہوریت میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے بڑھ کر اور کسی چیز کا تقدس نہیں۔ ووٹروں کو اعتماد ہوتا ہے کہ ان کے ووٹ کی اہمیت ہے، لیکن جب سے عہدیداروں نے سن 2016 کے انتخابات میں روس کی مداخلت کا انکشاف کیا ہے اس توقع پر ضرب لگی ہے۔ حکمت عملی کا پہلا حصہ یہ ہے کہ تعزیریں عائد کی جائیں۔ ایوان نمائندگان کے سپیکر ریپبلکن پال رائن کہتے ہیں
We have passed sanctions on Russia to hold them accountable. More importantly, what we intend to do is to make
ہم نے روس کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے اس پر تعزیروں کی منظوری دی۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات، ہمارا ارادہ یہ یقینی بنانے کا تھا کہ وہ صاف بچ نہ پائیں، مگر وقت نکلا جا رہا ہے۔ نومبر کے وسط مدتی انتخابات، جب ووٹر روایتی طور پر کانگریس کے ارکان میں تبدیلی کے ذریعے ایک نئے صدر کی کارکردگی پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا دوسرا حصہ انتخابات کے دوران وفاقی رقوم کا زیادہ سے زیادہ حصہ سیکیورٹی کے لیے مختص کرنا ہے۔ سٹینی ہوئر میریلینڈ سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیں۔
This amendment responds by providing for us to partner with our states to slam the door in the face of a Russian bear.
اس ترمیم کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی ریاستوں کے ساتھ مل کر روسی مداخلت یا کسی بھی ایسی دیگر ہدایت کا منہ توڑ جواب دیں جو ہمارے انتخابات کی ساکھ چرانے کی کوشش کرے۔ امریکی محکمہ انصاف اب عام لوگوں کو انتخابات میں غیر ملکی مداخلت سے خبردار کر رہا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن کہتے ہیں کہ سائبر حملہ آوروں نے گزشتہ انتخابات میں 21 ریاستوں کو ہدف بنایا۔
There's no evidence that any foreign government has ever altered vote totals, but the risk
اس بارے میں کوئی شہادت نہیں کہ کسی غیر ملکی حکومت نے ووٹ تبدیل کرنے میں کوئی کامیابی حاصل کی، تاہم خطرہ حقیقی ہے۔ اسی دوران انتظامیہ کے ناقدین صدر ٹرمپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے سائبر سیکیورٹی کا سربراہ دوبارہ نامزد نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اسپیشل ٹاسک فورس ترتیب دی ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت آئندہ انتخابات میں روسی مداخلت روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے، اور اب مزید کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس 100 سے کچھ ہی اوپر دن باقی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ماضی کے معروف کھلاڑی اور اب سیاستدان عمران خان پاکستان کے وزیراعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہیں، تاہم آئندہ بدھ کو ہونے والے قومی انتخابات کے بارے میں یہ شکوک پائے جاتے ہیں کہ ملک کی طاقتور فوج پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے جمہوری عمل میں مداخلت کر رہی ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ایاز گل سے ایک انٹرویو میں عمران خان اور غیر جانبدار مبصرین نے کیا کہا، تفصیلات بتا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں عمران خان آج کل ملک کے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس منعقد کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ 65 سالہ عمران خان کی ریلیوں میں زیادہ تر ملک کے تعلیم یافتہ نوجوان بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ رائے عامہ کے تازہ جائزوں میں عمران کی جماعت تحریک انصاف کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں پر معمولی برتری حاصل ہے۔ اس بارے میں عمران خان کہتے ہیں،
It's the best I have ever been prepared. My party has ever been prepared to contest
election. گزشتہ 22 سال کے دوران میں انتخابات کے لیے اس سے زیادہ تیار پہلے کبھی نہیں تھا اور نہ ہی میری جماعت تھی، سو میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ خان اپنی مہم کے دوران پاکستان میں سرکاری سطح پر ہونے والی بدعنوانی، انسداد غربت پروگراموں کے نفاذ، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری کے ساتھ پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں۔ گزشتہ سال عدالت عظمیٰ نے نواز شریف کو مبینہ بدعنوانی کے الزامات پر برطرف کر دیا تھا، جس کے بعد عمران کی سیاست مزید چمکی۔ نواز شریف کی جماعت سمیت دیگر گروپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ عمران نے فوج کے ساتھ مل کر سیاسی نوعیت کے کرپشن کیسوں کو آگے بڑھایا۔ خان اس سب کو مسترد کرتے ہوئے نواز شریف پر ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے،
So once his name came in the Panama leaks and then eventually he's got convicted of corruption.
ان کا نام پاناما لیکس میں آیا اور انجام کار انہیں اربوں روپے کی بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا۔ یہ رقم ملک سے باہر گئی اور وہ اس کے لیے فوج پر سازش کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں، اور چونکہ میں انہیں عدالت میں لے کر گیا اور ان کے خلاف مقدمہ جیت گیا، تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ میں بھی اس سازش کا حصہ ہوں۔ دوسری جانب فوج جمہوری عمل میں مداخلت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ آزاد اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سویلین انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے۔ تاہم غیر جانبدار مبصرین نے فوج پر مبینہ سیاسی جوڑ توڑ کرنے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے وابستہ آئیے رحمان کہتے ہیں،
وچ از دی موسٹ انٹینسلی کنٹیسٹڈ الیکشن ان آور ہسٹری
یہ ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ شدت سے لڑے جانے والے انتخابات ہیں، یہ ہماری تاریخ کے سب سے گندے طریقے سے لڑے جانے والے انتخابات بھی ہیں۔ ہمیں ان کے شفاف اور غیر جانبدار انعقاد پر گہرے شکوک و شبہات ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کی ہنا جیلانی کہتی ہیں،
وی بلیو دیٹ دی پولیٹیکل انجینئرنگ دیٹ ہیز بین انڈر ٹیکن بائی دی فورسز دیٹ بی،
ہمارے خیال میں جن قوتوں کی جانب سے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ انتخابات کے خاص نتائج حاصل ہوں۔ ان الزامات کے باوجود کہ فوج عمران خان کی مدد کر رہی ہے، عمران کی انسداد کرپشن مہم کی بازگشت وسیع پیمانے پر گونج رہی ہے، خصوصی طور پر ان نوجوان پاکستانیوں میں جو تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے عام انتخابات 2018، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات، 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
دنیا بھر سے تقریباً 25 نوجوان موسیقار امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موسیقی کے ایک پروگرام کے لیے جمع ہوئے۔ اس پروگرام کا نام پالپیتی ہے، جو اٹلی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دل کی دھڑکنیں۔ اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائک اوسلوین نے لاس اینجلس سے ایک رپورٹ بھیجی ہے۔ یہ نوجوان موسیقار اذربائیجان، قازقستان، اسرائیل سے آئے ہیں، جبکہ تقریباً 19 امریکہ کے مختلف حصوں سے شرکت کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے کنڈکٹر ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے بقول ان کے دنیا کو مزید پرسکون بنانے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا ہے،
They speak the language of the heart. And you know,
یہ دلوں کی زبانیں بولتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن ایسے موسیقار شریک ہیں جو حالت جنگ میں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ دوست بن گئے ہیں۔ ایڈورڈ اور اس کی اہلیہ نے اس سالانہ پروگرام کو 20 سال پہلے شروع کیا تھا، اور اسی طرح ہر سال نوجوان موسیقار یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور موسیقی سیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو موسیقی سے لطف اندوز بھی کرتے ہیں۔ پیٹر کا تعلق جرمنی سے ہے اور وہ وائلن بجاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے، یہ گروپ خاص کر بہت اچھا ہے اور آپ کے ساتھ کئی اچھے اور حساس موسیقار ہیں۔ یہ سارے بہت الرٹ ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ لطف کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے ایک ترک موسیقار کا کہنا ہے، یہ لوگ اکٹھے اچھا کام کرتے ہیں۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے کنسا کول کا کہنا ہے، یہ ایک گھرانہ ہے، کیونکہ جب آپ اچھی موسیقی ترتیب دیتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں۔ سمیون، جن کا تعلق روس سے ہے، ان کا کہنا ہے، یہاں پر ہر ایک کی موسیقی کے حوالے سے اپنی رائے ہیں کہ کس طرح ہر کمپوزیشن کو بجایا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا بہت دلچسپ ہوتا ہے، اور اکٹھے موسیقی بجانا بھی۔ ایک ہفتے کی پریکٹس کے بعد تمام موسیقار ڈزنی کنسرٹ ہال میں پرفارمنس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ آگاہی حاصل کرتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح اکٹھے کام کیا جائے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے عام انتخابات 2018، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات، 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ انتخابی مہم میں پاکستانی کشمیر کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی بھرپور شرکت ہو رہی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل۔
25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے جماعتی امیدواروں کی کامیابی کے لیے انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ باقاعدہ طور پر وہاں ہونے والے کسی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنتا، لیکن پاکستان کی تمام بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی تنظیمیں پاکستانی کشمیر میں موجود ہیں، جو 25 جولائی کو ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں اپنی اپنی جماعتوں کی کامیابی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ پاکستانی کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت پاکستان میں نون لیگ کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے، جبکہ حزب مخالف کی جماعت مسلم کانفرنس پاکستان میں کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کی شاخ تو نہیں، لیکن انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے، جبکہ حزب مخالف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی پاکستانی کشمیر پی 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 کے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے سرگرداں ہے۔ پی 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 پاکستانی کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات جاوید ایوب نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
بھرپور طریقے سے لے رہی ہے پوری ہماری تنظیم، پھر جو ہماری علاقائی تنظیمیں ہیں وہاں پہ، جو سندھ کی تنظیم ہے، پنجاب کی ہے، کے پی کے، یہ ساری وہاں پہ ہماری نہ صرف بک کر رہے ہیں بلکہ یہاں سے ہمارے لوگ، ابھی ہم 7 سے 10 تک کراچی گئے تھے، پھر اس کے بعد پنجاب میں جو الطیف اکبر تھا اور باقی سارے ساتھی ہمارے جو ہے نا اس کے جنرل سنے ہوئے۔
پاکستانی کشمیر کی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور جے یو آئی پاکستانی کشمیر ایم ایم اے کی انتخابی مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ جے یو آئی پاکستانی کشمیر کے سربراہ قاضی محمود الحسن اشرف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی جماعت مسلم لیگی رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ایم ایم اے کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے۔
ابھی ہم اس وقت جو ہے نا وہ مانسہرا کے علاقے میں، بالاکوٹ مانسہرا کے علاقے میں انتخابی کمپین پر ہیں۔ راول پنڈی اسلام آباد میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت حمایت کی ہے۔ پنجاب میں جو علماء کرام جو ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہیں، ان کی حمایت کی ہے۔ کمپین میں اس وقت ہماری پوری قیادت کمپین پر ہے اس وقت۔
واضح رہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاقی دارالحکومت میں کئی لاکھ کشمیری مہاجرین اور پاکستانی کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی کشمیر کے سیاسی اور مذہبی رہنما پاکستان میں ہونے والے چناؤ کی انتخابی مہم میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں قائم حکومتوں کی حمایت یافتہ جماعتیں پاکستانی کشمیر میں حکومت بناتی ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
تبت کے روحانی لیڈر دلائی لاما کے اپنے وطن سے فرار کے بعد سے اب جب بھارت میں تبتیوں کی جلاوطنی کو 60 سال ہو گئے ہیں، انہیں تبت کے لیے مزید خود اختیاری کی 6 اشروں پر محیط اپنی جدوجہد میں ایک تعطل کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اینجلو پیسریچا نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ اب جب وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی آئندہ کی جدوجہد کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے خدشات میں ایک بڑھتی ہوئی عمر کے دلائی لاما شامل ہیں۔ دھرمشالہ کی تنگ سڑکوں کی ایک دکان پر ایک آزاد تبت کو اجاگر کرنے والی ٹی شرٹس اور دوسری یادگار چیزوں کی زبردست مانگ ہے۔ جب سے دلائی لاما نے بھارت کے اس شمالی قصبے کو اپنا گھر بنایا ہے، تبت کی جلاوطن انتظامیہ کے عہدیدار جدوجہد سے اس مسلسل وابستگی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کے جواب میں فلسطین کے علاقے غزہ پر شدید بمباری کے ایک روز بعد غزہ کی حکمران جماعت حماس اور اسرائیلی حکام میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے دونوں کے درمیان کئی ماہ سے کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ تفصیل بتا رہی ہیں مدثرہ منظر۔
اگرچہ فائر بندی ہو چکی ہے، لیکن ہفتے کی صبح فلسطینیوں کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کی کوشش پر اسرائیلی ٹینک نے غزہ میں حماس کی چوکی پر فائر کیا۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حازم قسیم حماس کے ترجمان ہیں.
تم الوصول الى حاله العوده الى الحاله السابقه لهذا التصعيد بعد تدخلات امميه ومصريه.
اب یہ پہلی بڑی فائر بندی جیسی صورتحال ہے. اسرائیل کی جانب سے کاروائیوں میں اضافے کے بعد اقوام متحدہ اور مصر کی کوششوں سے ہم دوبارہ پرسکون صورتحال میں ہیں. ہم اس پر اتنا ہی پابند رہیں گے جتنا کہ قابض اسرائیل پابند رہے گا. اگر قابض قوت جارحیت دوبارہ اختیار کرتی ہے تو مزاحمت اس کا جواب دے گی. حقیقی سکون تب حاصل ہوگا جب جارحیت مکمل طور پر بند ہوگی اور غزہ کی ناکہ بندی ختم ہوگی. یہ الفاظ تھے حماس کے ترجمان حازم قسیم کے. فائر بندی کے اعلان سے ایک روز پہلے غزہ کی سرحد کے ساتھ ایک اسرائیلی فوجی اور چار فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے. سن 2014 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے بعد غزہ کے محاذ پر مارا جانے والا یہ پہلا اسرائیلی فوجی تھا. جواب میں اسرائیلی جیٹ طیاروں اور ٹینکوں نے جمعے کو حماس کے کم از کم 60 اہداف کو نشانہ بنایا. اقوام متحدہ نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ جنگ کے دہانے سے واپس آئیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بنگلہ دیش میں روہنگا پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹروں کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ طبی اور سائنسی شواہد سے تشدد کی اس سطح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کا ان پناہ گزینوں کو میانمار کی فوج اور عام شہریوں کے ہاتھوں سامنا کرنا پڑا. ڈاکٹروں کے اس گروپ نے اگست سن 2017 میں میانمار کی شمالی ریاست راخائن کے قصبے چٹ پہ ان پر ہونے والے حملے میں زندہ بچ جانے والے 22 روہنگا افراد کی فورینزک رپورٹ اور طبی معائنے کے بعد تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ خدا را دنیا کو بتائیے کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا بیتی. مزید تفصیل بتا رہی ہیں ایزابیلا کچولی کی اس رپورٹ میں اسد نذیر.
میانمار کی شمالی ریاست راکھین کے ایک گاؤں چٹ پائن میں روہنگیا برادری پر جس طرح کے مظالم توڑے گئے ان کے بارے میں معالج برائے انسانی حقوق گروپ یعنی پی ایچ آر کے ڈائریکٹر آف پروگرامز ہومر وینٹرز کہتے ہیں.
The evidence we've collected from our field investigations and the forensic evidence in particular indicate that a large scale and well coordinated attack was perpetrated on the civilians, particularly the Rohingya civilians living in Chut Pien.
Humne Rohingya campon mein jo tibbi aur sciencey tehqeeqat ki hain khaas taur se forensic shahadaton se ye maloom hua hai ki Chut Pien gaon mein Rohingya mardon, auraton, bachchon aur boodhon par marboot taur par hamle kiye gaye. یہ واقعہ پچھلے سال 27 اگست کو پیش آیا تھا. ان شہریوں پر حملے کے لیے مختلف قسم کے اسلحہ استعمال کیے گئے. وہاں سے فرار ہونے والے روہنگیا افراد نے انتہائی ہولناک داستانیں بیان کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ فوجیوں نے ان کے مکانات کو نظر آتش کیا, ان پر فائرنگ کی گئی, انہیں مارا پیٹا گیا, غرض ان پر ہر قسم کا تشدد کیا گیا. پی ایچ آر کے ڈائریکٹر ہومر وینٹرز کا مزید کہنا ہے.
Consistently, the survivors we talked to said that soldiers who were encamped and kind of set up around the school came around the village in the afternoon of the 27th. They spread around. They told people to come out of their homes.
ہم نے بچ جانے والے جن افراد سے بات کی انہوں نے بتایا کہ 27 کی دوپہر کو وہ گاؤں میں چاروں طرف پھیل گئے اور ہم سے کہا گیا کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں, اور اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کھول دی اور اس کی زد میں آنے والے وہ لوگ بھی تھے جو روہنگیا نہیں تھے. پھر اس کے بعد لوگوں کے گلے کاٹے گئے, انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دی گئیں, اور ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. ان افراد نے جو واقعات سنائے ہیں ان کی تصدیق ان کی جسمانی حالت سے ہوتی ہے. چٹ پائن سے بچ کر نکل آنے والے 22 افراد میں سے 17 افراد سے پی ایچ آر کا رابطہ ہوا. ان میں سے ایک کو گولی لگی تھی اور 9 افراد شدید طور پر زخمی تھے. پی ایچ آر امریکہ میں قائم ایک رفاہی ادارہ ہے جو سائنس اور طب کے ذریعے اس طرح کے واقعات کے دستاویزی ثبوت جمع کر کے انہیں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کولمبیا کے بائیں بازو کے متعدد سابق گوریلاز نے مجلس قانون ساز کے اراکین کے حیثیت سے حلف اٹھایا ہے. 50 سالہ جنگ کے خاتمے کے بعد طے کیے جانے والے امن معاہدے کے تحت جمعے کے روز انہوں نے اپنی نشستیں سنبھالیں. ایوان بالا اور ایوان زیری میں ایف اے آر سی یا ریولیوشنری آرمڈ فورس آف کولمبیا کے سابق باغی ممبران کے 5 افراد نے نشستوں کے لیے حلف اٹھایا. جوز مینوئل سینتوس رخصت ہونے والے صدر ہیں جنہوں نے اس معاہدے کے لیے مذاکرات کیے ہیں, اور انہوں نے ہی تمام اراکین سے حلف لیا اور کہا کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایف اے آر سی میں سے کوئی پارلیمنٹ میں پہنچا ہو. پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ برآمدات میں کمی اور درآمدات میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالی سال 2018 کے اختتام تک 18 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بات حال ہی میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ بعض ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور بیرونی ادائیگی کے توازن سے نمٹنے کے لیے آئندہ چند دن میں بیل آؤٹ پیکیج کے لیے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل۔
یہ بات اسٹیٹ بینک کی طرف سے حال ہی میں پاکستان کی معیشت سے متعلق جاری ہونے والی اعداد و شمار میں بتائی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مالی سال 2017 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 12.5 ارب ڈالر سے زائد تھا، جبکہ رواں سال جون میں ختم ہونے والے مالی سال میں یہ خسارہ بڑھ کر 18 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں پاکستان کی برآمدات کا بڑا حصہ مشینری پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ میں ہونے والی کمی کی وجہ سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کے سارے میں اضافہ ہوا۔ تجارتی اور معاشی امور سے متعلق غیر سرکاری ادارے پاکستان بزنس کونسل کے سربراہ احسان ملک نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ہر ماہ پیٹرولین مصنوعات کی درآمدات کے لیے تقریباً 1 ارب ڈالر کا زر مبادلہ صرف کرنا پڑتا ہے۔
پیٹرولیم پروڈکٹ کے جو رفتار ہے امپورٹ کا وہ تقریباً 1 بلین ہے، اس کا مطلب تقریباً 300 ملین تو ہم کو ہر مہینے اضافہ چاہیے ہے پیٹرول کو ہی کور کرنے کے لیے۔ ایکسپورٹ ہمارے بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ مطلب یہ غلط ہوگا کہنا کہ وہ ایکسپورٹ جو ہیں جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں وہ 300 ملین کو ابزارب کر لیں گے، لیکن چلیے اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو لے دے کے ہم واپس اسی 1.5 بلین کی بلیڈ ریٹ پہ آ جاتے ہیں، اور 1.5 بلین کی بلیڈ ریٹ کو اگر آپ پھر اگر فورکاسٹ کریں تو ہمیں تقریباً 18 بلین ڈالر کا پھر لگ رہا ہے کہ آئندہ چل کے آئندہ سال بھی جا کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ ڈیفیسٹ ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کو بہتر کرنے کے لیے ان کے خیال میں آئندہ حکومت کو عالمی مالیاتی ادارے IMF سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔
لیکن یہ تو ایک چیلنج ہے، اس کے علاوہ تقریباً 6.5 سے لے کے 8 بلین ڈالر کی لون ری پیمنٹس بھی آ رہی ہیں، جو کہ کچھ تو IMF کی اپنی ہیں اور کچھ ہم نے دیگر جگہوں سے کچھ کمرشل بینک سے بھی لے رکھے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ریئلسٹک IMF جو پروگرام ہوگا نا، وہ شروع ہی سے تقریباً 10 to 10.5 بلین ڈالر کی کمٹمنٹ اس کو کرنی پڑے گی IMF کو، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب IMF کا پروگرام کسی ملک میں چلتا ہے تو پیرس کلب کی جو ری پیمنٹس ہوتی ہیں نا وہ پوسٹ پون کر دی جاتی ہیں۔
دوسری طرف بعض اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے دورست اصلاحات وضع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگرچہ گزشتہ حکومت نے ملک کے محصولات میں اضافے کے لیے ٹیکس نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے کئی اقدامات کیے، جس میں رواں سال اپریل میں جاری ہونے والی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی شامل ہے، اور نگران حکومت نے ملک کی اقتصادی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے مختصر عرصے کے کئی عبوری اقدامات کیے ہیں۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر IMF یا دیگر بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے رجوع کرنا ہوگا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات آئندہ حکومت ہی طے کرنے کی مجاز ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے عام انتخابات 2018، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
پاکستان میں اپنی نوعیت کی ایک منفرد تحقیق سامنے آئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں آئندہ ہونے والے عام انتخابات سے متعلق ٹویٹر پر استعمال ہونے والے سیاسی ہیش ٹیگز کے ذریعے سیاسی بیانیہ دراصل خودکار طریقے سے تشکیل دیا جا رہا ہے، جسے سائنسی زبان میں ہیومن بورڈ کا نام دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہے نخبت ملک۔
اسلام آباد میں قائم ایک نجی تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی نے اس بار پاکستان کے عام انتخابات کی روشنی میں ٹویٹر کو جانچنے اور اس پر استعمال ہونے والے سیاسی ہیش ٹیگز کو پرکھنے کا بیڑا اٹھایا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ سوشل میڈیا پر بننے والا سیاسی بیانیہ دراصل کتنا حقیقت پر مبنی ہے۔ ٹرینڈز مانیٹرز کی ابتدائی رپورٹ میں ایک ہفتے تک کے دورانیے میں کل 37 ہیش ٹیگز کو مانیٹر کیا گیا، جبکہ ان میں سے 3 ہیش ٹیگز کا سائنسی تجزیہ کیا گیا۔ تجزیے کے مطابق پاکستان میں عام انتخابات 2018 کی روشنی میں ٹویٹر پر سیاسی ٹرینڈز، ہیش ٹیگز اور بحث و مباحثے کو خودکار طریقہ کار کے ذریعے ممکنہ ساز باز کر کے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ ہیومن باٹس یا ٹویٹر پر خودکار طریقے سے ٹویٹس کرنے کے اس عمل کو سمجھاتے ہوئے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے اسد بیگ کہتے ہیں،
پاکستان میں ایک بہت ایک کامن سا ٹرینڈ ہے کہ آپ نے بوٹ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہیں فرام دا اوریجنل بوٹ، کیوں بوٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹیکنالوجیکل چیز ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، ایک پیس آف کوڈ ہے جو کہ آٹومیٹڈ ہے، ویئر یہاں پہ جو بوٹ کا کانسیپٹ ہے وہ آٹومیٹڈ نہیں ہے، وہ آٹومیٹڈ شاید ہو کسی لیول پہ لیکن وہ انسان چلاتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو ہیومن بوٹ کا نام دے دیا۔
اس تحقیق کے لیے 37 ہیش ٹیگز پر کی گئی قریباً 800,000 ٹویٹس کو جانچا گیا، ان میں سے 3 ہیش ٹیگز الیکشنز 2018، بی بی کا وعدہ نبھانا ہے اور اب صرف عمران خان پر آنے والی ٹویٹس کا رواں سال جون کے آخری ہفتے میں سائنسی تجزیہ کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ان میں سے 2 ہیش ٹیگز جو براہ راست سیاسی پارٹیز کے ساتھ منسلک ہیں یا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان ہیش ٹیگز پر یہ خودکار ایکٹیویٹی 60% سے 70% تک ہے۔ ادارے سے منسلک صدف بیگ کہتی ہیں کہ اگرچہ یہ رپورٹ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے مگر اب تک کیے گئے سائنسی تجزیے کے مطابق اکثریت ایسے ہیش ٹیگز کی نظر آ رہی ہے جن پر کی جانے والی ٹویٹس جو سیاسی بیانیاں تشکیل دے رہی ہیں وہ مصنوعی طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔
ابھی تک ہم نے جتنی بھی مانیٹر کیے ہیں، آج بیٹا میں تو 3 ہیش ٹیگز کی انالیسس شامل ہے، فرائیڈے کو 5 کا مزید انالیسس ہوگا، اس میں ہمیں میجورٹی انفارچونیٹلی ایسے ہی ہیش ٹیگز کی نظر آ رہی ہے جس میں انجینئرنگ کا ایلیمنٹ کافی زیادہ ہے، تو وہ مطلب بیسکلی جو نیریٹو پروموٹ ہو رہا ہے وہ واقعی مصنوعی طریقے سے بلڈ کیا گیا ہے۔
مصنوعی طریقے سے تشکیل دیے جانے والے اس بیانیے میں جو قابل ذکر بات سامنے آئی اس پر بات کرتے ہوئے اسد بیگ نے کہا کہ سب سے زیادہ ایسی ٹویٹس سامنے آئی ہیں جو کسی نہ کسی طرح تشدد کو ہوا دینے اور نفرت انگیز پیغامات سے بھری تھیں۔
سارے کے سارے جو ہیومن باٹس تھے یا زیادہ تر ہیومن باٹس تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہیٹ اسپیچ میں اور انسائٹفل اسپیچ میں بھی انوالو تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو ہیٹ اسپیچ اور انسائٹفل اسپیچ ڈائریکٹڈ ہے صحافیوں پر اس میں بھی انوالو تھے، اور تیسرا یہ کہ وہ کسی نہ کسی لیول پہ پولیٹیکل رائیولس کے اگینسٹ اپنے ریلیجیس وائلنس انسائٹ کرنے پر میں بھی انوالو، یعنی کہ ایک دوسرے پر الزام لگانا کہ وہ جو ہے فلاں غدار ہے، فلاں گستاخ ہے، سو آن سو۔ یہ مجھے دیکھ کے جو ایک لائن میں اگر میں آپ کو بتا سکوں نفرت، کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک سائبر وارفیئر جو ہے وہ چل رہا ہے پاکستان میں بٹوین دا پولیٹیکل پارٹی اینڈ دا باٹس آف دا پولیٹیکل پارٹی، ایک جو ہے وہ دوسرے پہ حملہ کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ پہلے پہ حملہ کر رہا ہے۔
اسد بیگ مزید کہتے ہیں کہ اب تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ سیاسی پارٹیاں اس قسم کے پیغامات سے لا تعلقی کا اظہار کریں یا ان کی مذمت کریں۔
میں نے نہیں دیکھا کہ مریم نواز شریف نے یا نواز شریف نے یا عمران خان نے یا بلاول بھٹو نے یا کسی بھی اور نے یہ آ کے کنڈیم کیا ہو کہ ہمارے نام سے جو وائلنس پرپیٹریٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک اکاؤنٹ ہے جس پہ نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے یا عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور وہ یہ کلیم کر کے وائلنس پرپیٹریٹ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی لیول پہ پارٹیز کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسوسیئیٹ کریں ایسے لوگوں سے۔ یہ بہت کلیئرلی یہ بات بتائیں کہ یہ لوگ جو ان کے نام پہ وائلنس پرپیٹریٹ کرتے ہیں، ڈیجیٹل وائلنس، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا۔
میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی نامی اس نجی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس قسم کی تحقیق سے یقیناً یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے عام انتخابات کے بارے میں اس سال سوشل میڈیا پر جعلی خبریں، غلط خبریں بڑی تعداد میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی رائے متاثر ہونے کے خدشات دور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن نے اگرچہ پاکستانی ٹی وی چینلز اور روایتی میڈیا کے لیے انتخابات پر رپورٹنگ کے حوالے سے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، تاہم سوشل میڈیا پر اس ضابطہ اخلاق کا اطلاق نہیں ہوتا، مگر دوسری طرف کچھ سیاستدانوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان پر لگائے جانے والے الزامات پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو شکایات بھی درج کروائی ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعہ کے روز عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا پر جوہری اسلحے کی تخفیف کے سلسلے میں دباؤ جاری رکھے۔ نیو یارک میں جمعہ کے روز اقوام متحدہ کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ان پر سخت پابندیاں جاری رہنی چاہیے۔ جب پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی تو شمالی کوریا سے جوہری اسلحے کا خاتمہ کرنے کا ہمارا مقصد کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روس کو ماسکو کے لیے امریکہ کے سابق سفیر مائک مکفال سے پوچھ گچھ کی اجازت نہیں دے گا۔ مکفال روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے شدید ناقد ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مائک فال سے تفتیش اور تحقیقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیلسنکی میں صدر ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات میں روسی صدر نے کئی چیزوں سے متعلق ایک تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انکوائری کے حوالے سے صدر پوٹن نے اپنی تجاویز اور تبصرے صدر ٹرمپ کے ساتھ شیئر کیے۔ پومپیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ بڑی واضح سوچ رکھتے ہیں اور انہیں یہ نہیں ہوگا کہ امریکی عہدیدار روس کے حوالے کیے جانے والے اور روسی عہدیدار ان سے پوچھ گچھ کریں۔ امریکہ کی وسطی ریاست میزوری کی ایک جھیل میں سیاحوں سے بھری کشتی ڈوبنے سے ایک درجن سے زائد سیاح ہلاک ہو گئے۔ سی این این چینل نے اپنی تازہ رپورٹ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17 بتائی ہے۔ اس سے قبل خبروں میں یہ تعداد 13 بتائی جا رہی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں اور دوستوں سے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ حکام کے مطابق حادثہ میزوری کے معروف سیاحتی شہر برینسن میں واقع ٹیبل راک نامی جھیل میں جمعرات کی شب پیش آیا۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ علاقہ اسٹون کاؤنٹی میں واقع ہے جہاں کے شیرف ڈگ ریڈر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ کشتی پر سوار 5 افراد کا تاحال سراغ نہیں ملا ہے، جبکہ 7 افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور واشنگٹن میں قائم عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے نفرت پر مبنی جرائم سے متعلق تفصیلی رپورٹ کے مطابق سن 2015 اور سن 2016 میں عربوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات کی تعداد اس سے تقریباً دگنی ہے جتنی کہ ایف بی آئی نے بیان کی ہے۔ اور ملک میں اس طرح کے واقعات میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری طور پر اعداد و شمار میں فرق کو رپورٹ میں غفلت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آئی نے سن 2015 میں 40 واقعات کا ذکر کیا ہے، جبکہ اصل میں عربوں کے خلاف امریکہ میں 79 واقعات پیش آئے، اور اسی طرح سن 2016 میں ایف بی آئی نے 58 ظاہر کیے جبکہ اصل میں 88 واقعات پیش آئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
پاکستان کے عام انتخابات 2018،
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات
25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک،
ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج،
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست،
پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور
انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ زمانہ طالب علمی میں ہمیشہ یہ احساس رہا کہ فلسفی ایک انتہائی خشک مضمون ہے اور اسے پڑھنے والے یا تو دنیا سے بیزار ہیں یا رنگ و نور سے آری۔ اور سچ مانیے تو فلسفے میں ہماری دلچسپی مشہور فلاسفرز کے اقوال پڑھنے تک محدود رہی، مگر یہاں امریکہ آ کر پتہ چلا ہے کہ یہاں ہائی اسکولوں میں طلباء کو فلسفی پڑھانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، تاہم اصل فلسفہ طلباء کالج جا کر ہی پڑھتے ہیں۔ ایک ماہر تعلیم تو ایسی ہیں جن کا کہنا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کو بھی فلسفی سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں میں تجسس کا جذبہ ابھارنے اور انہیں زندگی کے قریب لانے کے لیے فلسفی ایک مضبوط ذریعہ ہو سکتی ہے۔ میریٹا میکارٹی کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر شخص فلسفی ہے۔
Children are already curious. They're already full of wonder and philosophy is the art of wonder.
وہ کہتی ہیں بچوں میں تو پہلے ہی تجسس کا جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور فلسفہ حیرتوں کا فن ہے۔ 15 سال سے زیادہ عرصے سے ماہرین تعلیم امریکہ کے دیہی اور شہری اسکولوں میں جا کر بچوں کے ساتھ فلسفیانہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس دوران ان ماہرین کی جستجو کیا رہی اس بارے میں میکارٹی کہتی ہیں۔
Simply listening to them and asking them questions and looking at the world through their eyes is the beginning.
محض ان بچوں کی بات سننا، ان سے سوال کرنا اور ان کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا ہی شروعات ہے۔ میکارٹی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے لٹل بگ مائنڈز۔ یہ ایک طرح کی گائیڈ ہے جو ننھے ذہنوں کو فلسفی تک رسائی مہیا کرتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے افلاطون، امام غزالی، یامپال ساترے اور دلائی لاما جیسے فلسفیوں کا تعارف کروایا ہے۔ میکارٹی کہتی ہیں
Children love Plato's myth of the cave. They love the notion that there's this darkness of a clouded mind in a cave and then you can exit the cave into the sunlight of clear ideas. They love
بچے افلاطون کی غار کی داستان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ انہیں یہ خیال بہت بھاتا ہے کہ ایک غار میں جہاں چاروں طرف اندھیرا ہے، آپ اچانک روشنی میں آ کر سوچنے لگتے ہیں۔ انہیں ایپیکیور اور قدیم یونان کی اس کی سادہ خوشیاں بہت پسند ہیں۔ انہیں برازیل کا پولو فریئر بھی پسند ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بچے تعلیم کے دوران اپنے تجربات بتائیں اور بھلے جہاں بھی ہوں اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں بات کریں. اور انہیں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر بھی پسند ہیں کیونکہ ان کا عدم تشدد کا پرچار بچوں کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہے. مکارٹی کہتی ہیں کہ بڑے بچوں سے سوال کر کے انہیں فلسفے کی جانب مائل کر سکتے ہیں. مثلاً وہ ان سے روزمرہ زندگی میں دوستی، خوشی، ذمہ داری، انصاف یا موت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. مکارٹی کہتی ہیں کہ اساتذہ کم عمر طلبا کو فلسفی پڑھانا چاہیں تو یا تو اسے کورس میں شامل کر دیں یا پھر ایسی کلب بنائیں جہاں فلسفے پر بات کی جائے. مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان کے عام انتخابات 2018، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست. پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
افغانستان کے اپنے حالیہ دورے میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ افغانستان کے ایک دیرینہ شریک کار کے طور پر اس کے ساتھ ہے. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس بات کو اب تقریباً سال بھر ہو گیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کے بارے میں نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس میں حالات کے مطابق طرز عمل اختیار کرنے، مصنوعی اوقات کار اور فوجوں کی تعداد کے یک طرفہ تعین کے معاملات سے اجتناب کے لیے کہا گیا تھا. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ یہ حکمت عملی حقیقتاً کام کر رہی ہے اور اس سے افغان عوام اور اس کی سیکیورٹی کے اداروں کو ایک واضح پیغام ملا ہے، جبکہ وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے بدستور جنگ میں مصروف ہیں اور امریکہ ان کی حمایت کرے گا. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کام کیا جائے تاکہ ایسے حالات پیدا کیے جا سکیں جن سے ایک محفوظ تر اور زیادہ پرامن افغانستان کا وجود عمل میں آئے، جس کی قیادت افغانستان کے لوگ کریں اور جو افغانوں کی ملکیت ہو. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ افغانستان میں جہاں تک امن کے عمل کا معاملہ ہے، امریکہ امن سے متعلق اس تبادلہ خیال میں آسانی پیدا کرے گا اور اس کی حمایت کرے گا اور اس میں شریک ہوگا. تاہم لازم ہے کہ امن کا فیصلہ افغان خود کریں اور آپس میں مل کر اس کا حل تلاش کریں. ہم توقع کرتے ہیں کہ ان امن مذاکرات میں بین الاقوامی قوتیں اور بین الاقوامی عناصر شامل ہوں گے. وزیر خارجہ پومپیو نے اعادہ کیا کہ جنوبی ایشیا سے متعلق نئی حکمت عملی حقیقتاً کام کر رہی ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سے افغان عوام اور ان کی سیکیورٹی فورسز کو یہ واضح پیغام گیا ہے کہ جبکہ وہ اپنے ملک اور اپنے عوام کے دفاع کے لیے برسر پیکار ہیں، ہم ان کی حمایت کریں گے. اس حکمت عملی نے طالبان کو بھی ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ہمیں نکالنے کے لیے معاملے کو طول نہیں دے سکتے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ میدان جنگ میں جہاں طالبان کی رفتار سست ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ امن کے امکانات، دونوں معاملات میں نتائج سامنے آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. مسٹر پومپیو نے افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی، جبکہ وہ محفوظ، معتبر اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے کام میں مصروف ہیں، امریکہ کی حمایت کا اظہار کیا. یہ انتخابات افغان عوام کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں. انہوں نے تمام بین الاقوامی شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ اس حمایت کو جاری رکھیں. وزیر خارجہ پومپیو نے اصلاح کی جانب اس کی پیش رفت بھی مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ کر میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ افغان حکومت بدعنوانی کے خلاف جنگ کر رہی ہے اور اپنی معیشت کے لیے راستے کا تعین کر رہی ہے، جس میں معدنیات کے شعبے میں مستحکم ترقی کے لیے ایک واضح سوچ شامل ہے. افغانستان کے صدر غنی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ افغان حکومت اور افغان عوام کے ساتھ کام کرنے کا بدستور عزم لیے ہوئے ہے تاکہ افغان عوام کے لیے جمہوری حکمرانی کے ساتھ ساتھ سلامتی، سیاسی استحکام اور احتساب کو فروغ دیا جا سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان کے عام انتخابات 2018، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست۔ پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی۔ اور اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر شو جہاں رنگ، جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Oh, oh, oh.